تبعكن. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. إلى الآخر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو سورہ زمر کی ان آیات کا ترجمہ ہم پڑھ چکے تھے کل، خلاصہ تفسیر بھی مکمل ہو گیا تھا، تو اب اس کے بعد معارف و مسائل رہ گئے تھے. تو ایک مختصر سمری ان کی کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں نبی علیہ السلام کو یہ فرمایا تھا کہ آپ یہ کہیے کہ جیسے کہ دعا کے طور پر کہا جاتا ہے، اس طرح سے کہیے کہ اے اللہ، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، باطن اور ظاہر کے جاننے والے. ٹھیک ہے، تو معروف و مسائل میں بھی اسی آیت کی حضرت نے تفسیر لکھی ہے کہ قل اللہم، کہ اے اللہ کہہ دیجئے، اے اللہ فاطر السماوات والارض سے لے کر کے پوری آیت کے آخر تک. تو اس کے تحت فرماتے ہیں کہ صحیح مسلم، جو کہ حدیث کی سب سے زیادہ یا دوسری بڑی، سب سے دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ مستند کتاب ہے، ٹھیک ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف. تو اکثر علماء کے نزدیک تو بخاری شریف سب سے زیادہ مستند ہے، سب سے زیادہ ریلائبل، سب سے زیادہ اوتھینٹک اور سب سے زیادہ صحیح. لیکن بہت سے علماء ایسے بھی ہیں کہ جو کہ صحیح مسلم کو ایون بخاری شریف سے بھی زیادہ اہم کتاب اور یعنی اوتھینٹک کتاب مانتے ہیں. تو دونوں کے اپنے اپنے اس کے دلائل ہیں. تو یہاں پہ صحیح مسلم سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کی نماز یعنی تہجد کو کس چیز سے شروع فرماتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز کو اٹھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فی ما کانو فیہ یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم. ٹھیک ہے کہ اے اللہ، جبریل اور میکائیل اور اسرافیل کے رب، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پکارا اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ان تین سب سے زیادہ اول العظم جو فرشتے ہیں، یعنی فرشتوں میں جو سب سے بڑے فرشتے ہیں، اول العظم ان کو کہا جاتا ہے، تو وہ یہ تین ہیں، اور چوتھے اسرائیل بھی ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے تو چاروں کو ہی عمومی طور پر سنا ہوتا ہے نا، تو لیکن ان چاروں میں سے بھی یہ تین زیادہ سینئر ہیں، جیسے کہ خلفائے راشدین چار ہیں لیکن پہلے تین جو ہیں وہ زیادہ سینئر ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو مرتبے کے حساب سے ہی آرڈر بنتا ہے نا. تو جبریل و میکائیل و اسرافیل کا نام لے کر کے فرماتے تھے فاطر السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، عالم الغیب و شہادتی، یعنی پھر ابھی وہی آیت پڑھا کرتے تھے سورہ زمر کی یہ والی آیت. ٹھیک ہے، کہ علم غیب رکھنے والے اور علم ظاہر کا رکھنے والے، انت تحکم بین عبادک، آپ فیصلہ فرما دیں گے اپنے بندوں کے درمیان، فی ما کانو فیہ یختلفون، ان معاملات میں جن میں یہ آپس میں اختلاف کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہ آیت پڑھا کرتے تھے، پھر اس کے بعد اہدنی لما اختلف فیہ، کہ یہ لوگ جن میں اختلاف کرتے ہیں اس میں آپ مجھے ہدایت دے دیں. ٹھیک ہے نا، یعنی میں آپ سے ہدایت طلب کرتا ہوں ان تمام معاملات میں کہ جن میں کہ لوگوں کو باہمی اختلاف ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی میں اپنی عقل کی بنیاد پر یا اپنے جو بھی میں نے سمجھا ہے چیزوں کو، جو بھی میں نے آبزرویشن کے ذریعے سے علم حاصل کیا ہے, میں ان کی بنیاد پر اپنے موقف کے اوپر نہیں ڈٹتا, بلکہ میں آپ سے ہدایت مانگتا ہوں. جس چیز کے اوپر آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ صحیح ہے, میں اسی کو سیدھا راستہ سمجھوں گا. ٹھیک ہے, تو عام انسان جو ہوتا ہے وہ ایسے نہیں کرتا, وہ اپنی سمجھ اور اپنی جو اس نے ایکوائرڈ نالج ہوتی ہے وہ اس کی بنیاد پر لوگوں سے بحث کرنا شروع کر دیتا ہے. لیکن ایمان والا, جیسے کہ نبی علیہ السلام سب سے پہلے ایمان والے تھے, سب سے بڑے ایمان والے تھے, تو ایمان والا کیا کرتا ہے, نہیں میں اپنی سمجھ اور اپنی علم کو اور مشاہدے کو بالائے طاق رکھوں گا, یعنی وہ میں طاق کے اوپر رکھ دوں گا. آج کل گھروں کے اندر طاق تو نہیں ہوتا, تو بالائے طاق کا مطلب کیا کہ میں بک شیلف پہ رکھ دوں گا, ہے نا, کیونکہ آج کل بک شیلفز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو میں اپنی سمجھ کو اور اپنی عقل کو اور اپنی انڈرسٹینڈنگ کو اور اپنی نالج کو جو ہے نا وہ آرام سے سجا کر کے طاق پہ رکھ دوں گا, اور آپ کی طرف سے جو ہدایت آئی ہے میں اس ہدایت کی بنیاد پر میں بس اپنی زندگی گزاروں گا, یا لوگوں کے درمیان جو ہے وہ اگر کوئی بات بھی کرنی ہوئی تو میں اسی کی بنیاد پر بات کروں گا. ٹھیک ہے, لیکن اب ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن کو جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے اس کو بالائے طاق رکھا ہوا ہے, ہے نا, طاق یعنی وہ جو بھائی بک شیلف یا دیوار کے اندر جو جگہ بنی ہوئی ہوتی تھی پرانے زمانے میں, ہے نا, آج کل وہ ہوتی نہیں ہے عمومی طور پر گھروں کے اندر, اگرچہ کہ نئے ماڈرن گھروں میں کچھ طاق بنوائے بھی جاتے ہیں, ہے نا, وہ پرانا فیشن لوٹ کے واپس آتا ہے نا, تو وہ طاق جو ہوتے ہیں وہ دیوار میں بنائے جاتے ہیں آج کل, ورنہ بک شیلف ہوتا ہے. تو ہم قرآن کو اس طاق میں رکھ دیتے ہیں بالائے طاق, ہے نا, اور اس کے بعد پھر ہم اپنی عقل اور اپنی سمجھ اور اپنی چھوٹی موٹی نالج کی بنیاد پر پھر فیصلے کرتے پھرتے ہیں اور لوگوں سے بحث بھی کرتے پھرتے ہیں, بالکل الٹا معاملہ, ہے نا. تو نبی علیہ السلام اس طرح سے نہیں کرتے تھے, تو فرمایا کہ اہدنی, آپ مجھے ہدایت دیں, لم اختلف فیہ, ان لوگوں کے جو آپس میں اختلاف کرتے رہتے ہیں نا, من الحق, حق میں سے, ٹھیک ہے, کہ حق کی جو ہے نا وہ آپ ہی مجھے ہدایت دیں, بإذن کا, اپنے اذن کے ساتھ, اپنی مرضی سے, اپنی خواہش سے, اپنی اجازت سے, انکا تہدی من تشاء, بے شک آپ ہدایت دیتے ہیں جس کو آپ چاہتے ہیں, الی صراط مستقیم, سیدھے راستے کی طرف. بہرحال تو یہ دعا جو ہے وہ ایک حدیث کے مطابق نبی علیہ السلام جب تہجد کے وقت میں اٹھا کرتے تھے تو پہلے یہ دعا پڑھا کرتے تھے, پھر اس کے بعد تہجد کی نماز شروع کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, یہ نماز کے اندر پڑھنے والی دعا نہیں ہے بلکہ نماز سے پہلے پڑھنے والی دعا ہے. اسی طریقے سے اور حدیثوں کے اندر تھوڑی سی مختلف دعائیں بھی منقول ہیں اس کے علاوہ بھی, جیسے سورہ آل عمران کی جو آخری آیات تھیں, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب, یہ ساری آیات آخر تک نبی علیہ السلام یہ آیات بھی پڑھا کرتے تھے, ہے نا, دوسری حدیثوں کے مطابق یہ آیات بھی پڑھا کرتے تھے. تو اب یہ ساری چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, تو کیا ایک ساتھ یہ ساری چیزیں کرتے رہتے تھے, ہر روز یہ ساری چیزیں کرتے تھے, بلکہ کسی موقع پر کوئی چیز کرتے تھے, کسی موقع پر کوئی چیز کرتے تھے, کسی موقع کسی چیز کو زیادہ ریگولرلی کرتے تھے, کسی چیز کو جو ہے وہ کم ریگولرٹی کے ساتھ کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ سارے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول جو مسنون دعائیں اور مسنون اعمال ہیں یہ ہمیں سارے کے سارے مل جاتے ہیں. تو ہمیں بیسیکلی سب کو نہیں کرنا ہوتا, بلکہ ہم ان میں سے اگر کوئی ایک ہی موقع کے لیے ایک سے زیادہ دعائیں منقول ہیں تو ہم کوئی ایک پک کر لیں اور اس کو ہم کرنا شروع کر دیں, ہم اس کو اپنے معمولات کے اندر شامل کر لیں. ٹھیک ہے, بہرحال تو آپ کو کسی دوسری کتاب میں لکھا ہوگا کہ جی تہجد کے وقت جو اٹھتے تھے تو اس وقت فلانی دعا پڑھتے تھے اور وہ اس سے مختلف ہوگی, یہ والی دعا جو ہے لکھی ہوئی ہے, تو اس سے پریشان نہیں ہو, بلکہ یہ یاد رکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مختلف اوقات میں مختلف اعمال کیا کرتے تھے, اور جو صحابی جس عمل کو دیکھ لیتا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کرتے ہوئے تو وہ پھر آگے ظاہر ہے اسی کو نقل کرے گا نا, جو اس نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے. ٹھیک ہے, اور عائشہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ایک بیوی ہیں, ہے نا, وہ تب اور بھی تو بیویاں تھیں نا, تو کیا مطلب کہ ایک رات میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہوتے تھے تو وہ یہ عمل دیکھتی تھیں, اب دوسرے رات میں تو پھر دوسری بیوی کے گھر میں ہوتے تھے نا, تیسری رات میں تیسری بیوی کے گھر میں ہوتے تھے, چوتھی رات میں چوتھی بیوی کے گھر میں ہوتے تھے, ہے نا, تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو ہر بیوی کے گھر میں کیا اعمال ہوتے تھے وہ تو نہیں پتا ہوتے تھے, اگرچہ کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ حدیثیں نقل کرنے میں سب سے آگے ہیں, کیونکہ اس بات کا اہتمام سب سے زیادہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو چیز بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اس کو محفوظ کیا, یاد کیا اور اس کو پھر آگے امت کو بتایا, سب سے زیادہ انہوں نے ہی کیا. پھر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوسرے نمبر پر آتی ہیں, اور پھر جو ہے وہ باقی جو امہات المومنین ہیں وہ ان میں ان سے بہت ہی تھوڑی تھوڑی سی احادیث منقول ہیں, جیسے جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے نا کہ وہ بیٹھ کر کے فجر کی نماز کے بعد جو ہیں وہ تسبیحات پڑھ رہی تھیں, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ فجر کی نماز مسجد میں پڑھنے کے لیے جو ہے وہ نکلے تو دیکھ کر کے گئے کہ ہاں بھائی یہ بیٹھی ہوئی یہ تسبیحات پڑھ رہی ہیں, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے تہجد وہاں پہ فجر کی نماز پڑھی, پھر اشراق پڑھی, پھر اس کے بعد جو ہے وہ گھر واپس آئے تو دیکھا کہ اماں جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں ابھی تک بیٹھی ہوئی تسبیحات پڑھ رہی ہیں, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ تم اس وقت سے بیٹھی ہوئی ہو اسی طریقے سے؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں تو اس وقت سے ایسی بیٹھی ہوئی پڑھ رہی ہوں, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے فجر کی یہ اشراق کی نماز کے بعد تین دفعہ ایک ایسا قول پڑھا ہے کہ جس قول کا وزن نام اعمال میں تمہاری ان تمام تسبیحات سے زیادہ ہے نا. تو وہ پھر وہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس قول کو سنا اور پھر وہ امت کو بتا دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مجھے فرمایا تھا, تو امت کو زبردست قسم کی ایک تسبیح ہاتھ آ گئی ہے نا. کون سی ہے وہ؟ سبحان اللہ, یاد ہے روزانہ پڑھتا ہے لیکن اس وقت سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ ہے نا. تو یہ والی جویریہ رضی اللہ عنہ نے امت کو ماشاءاللہ بتا دی. تو ان سب حضرات و خواتین کے ہمارے اوپر ایسے احسانات ہیں کہ ہم تو ان کو ادا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے نا. جی جزاک اللہ. اچھا, قبولیت دعا. حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن کریم کی ایک ایسی آیت معلوم ہے کہ اس کو پڑھ کر آدمی جو دعا کرتا ہے قبول ہوتی ہے. پھر یہی آیت بتلائی, اللہم فاطر السماوات والارض. ٹھیک ہے, تو یہ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مشاہدہ, یا یہ کہ انہوں نے یہ کسی صحابی سے ہی والی دعا سنی اور اس طریقے سے انہوں نے آگے نقل فرما دی. اس میں بھی یعنی یہی آیت ہی ہے اس والی, یعنی بیسیکلی یہ دعا بھی بیسیکلی اس آیت ہی پر مشتمل ہے, اور اس کے بعد پھر انسان جو بھی دعا مانگتا ہے تو وہ دعا قبول ہوتی ہے. اب یہ دعا قبول ہوتی ہے کا مطلب کہ بھئی فار ایگزامپل کسی کو کرونا لگ گیا اور اس نے جو ہے یہ آیت پڑھی تو کرونا پھک سے اڑ جائے گا, غائب ہو جائے گا کرونا. کر کے دیکھیں, ہو سکتا ہے ہو جائے, ہو سکتا ہے نہ بھی ہو. ٹھیک ہے نا, تو یا تو پھر سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ غلط فرما رہے ہیں, یا یہ کہ اس دعا کی تاثیر ختم ہو گئی, یا کیا ہو گیا, کیا ہو گیا بھائی مسئلہ, کرونا تو ختم ہو کے نہیں دے رہا, ہم تو دعائیں یہ والی پڑھ پڑھ کر کے پھوکے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دعا کی قبولیت جو ہے اس کی کوئی ایک شکل نہیں ہوتی, بلکہ کم از کم تین شکلیں ہوتی ہیں دعا کی قبولیت کی. یعنی یا تو ایک شکل میں قبول ہوتی ہے, یا دوسری شکل میں قبول ہوتی ہے, یا تیسری شکل میں قبول ہوتی ہے. پہلی شکل جو ہے وہ صرف یہ ہے, یعنی صرف پہلی شکل یہ ہے کہ جیسی مانگی تھی فوراً ویسا ہی ہو جائے, اس کو کہتے ہیں نقد قبولیت. ٹھیک ہے, جیسے کرونا کے جانے کی دعا مانگی اور وہ چلا گیا, اگلے دن اٹھے جا کے ٹیسٹ کروایا نیگیٹو آ گیا, امیون بائی ریکوری, ماشاء اللہ عمرہ کر کے آ گئے اس کے بعد. ٹھیک ہے نا, تو یہ ایک شکل ہوتی ہے دعا کی قبولیت کی. دوسری شکل کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر لیتے ہیں, لیکن اس کو اس کی جیسے مانگی تھی ویسے ظاہر نہیں ہوتی, بلکہ اس کے بدلے میں کوئی مصیبت ڈال دیتے ہیں, کوئی دوسری مصیبت ہے نا. کرونا والی مصیبت نہیں ٹلے گی, لیکن کوئی دوسری ٹریفک ایکسیڈنٹ والی مصیبت ٹل جائے گی ہے نا. ٹریفک ایکسیڈنٹ ہونا اس کے تقدیر میں لکھا ہوا تھا اور وہ پھر نہیں ہوا, اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے, دعا مانگی تھی نا تو میں ٹریفک ایکسیڈنٹ سے اس کو بچا لیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو تقدیر کو تبدیل کر دیا. اور یہ تقدیر کون سی والی تقدیر ہوتی ہے جو کہ دعاؤں کی وجہ سے تبدیل ہو جاتی ہے؟ تقدیر کیا, جس کو الفاظ آج اتنے یاد نہیں آ رہے, مطلق نہیں, مطلق نہیں ہوتی, معلق. جی معلق ہے, جو لٹکی ہوئی تقدیر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ. تو تقدیر معلق کو تبدیل کر دیا اور جو ٹریفک ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا اس کو ٹال دیا. یہ دوسری شکل ہوتی ہے دعا کی قبولیت کی. اور تیسری شکل دعا کی قبولیت کی کیا ہوتی ہے کہ نہ تو نقد قبول ہوئی, نہ دنیا کی کوئی دوسری مصیبت ٹلی, بلکہ آخرت میں اس کو ذخیرہ بنا دیا، یعنی آخرت کے ثواب میں اس کو شامل کر دیا. اور پھر وہ حدیثیں موجود ہیں کہ بھئی اس دن جو ہے نا وہ جب دعاؤں کا ثواب، جو دعائیں اس دنیا میں قبول نہیں ہوئی تھیں ان کا ثواب اس کے سامنے آئے گا، تو اس وقت یہ تمنا کرے گا کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوتی، ہے نا، سب کا ثواب مجھے آج کے دور میں مل جاتا، یعنی قیامت کے دن میں مل جاتا. ٹھیک ہے، تو انسان کا یہ معاملہ ہوتا ہے، دنیا میں تو ایسا لگتا ہے نا کہ بس یہ دعا قبول نہ ہوئی تو مر جاؤں گا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہے نا، جلد باز ہے نا انسان. ٹھیک ہے، انسان کی فطرت میں جلد بازی ہے، تو بس اس دنیا میں ہوتا ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ختم، ہے نا، بس دس از اٹ، ختم ہو گیا معاملہ. لیکن دو دن کے بعد بھول جاتا ہے اس بات کو، دو دن کے بعد جو نئی سچویشن پیش آتی ہے نا تو پرانی سچویشن اس کو ہلکی لگنی شروع ہو جاتی ہے. کل وہ یا عاجز اپنے بیٹے کو کوئی بتا رہا تھا، ان کو کوئی کل نہیں پرسوں، تو ان کو نا کوئی چیز خریدنی تھی دکان سے، تو ایک دکان میں گئے، تو خیر وہ دوسرے کاموں کے لیے گئے تھے تو وہاں پہ ان کو وہ چیز خریدنی تھی، تو اب جو ہے وہ باقی چیزیں تو مل گئیں، ان کی آپیوں والی چیزیں مل گئیں لیکن ان کی والی چیز نہیں ملی. تو اب وہ نا میرے پیچھے لگ گئے کہ نہیں دوسری والی دکان میں چلیں، دوسری والی دکان میں چلیں، وہاں پہ جا کر کے دیکھنا ہے، دو ریال شاپ یہاں پر ہوتی ہے. تو اتنا لٹک گئے، تو بہرحال ہم ان کو لے گئے، باقی لوگوں کو گھر ڈراپ کر کے ان کو لے گئے. تو وہاں پہ گئے تو وہاں پر بھی وہ چیز نہیں تھی. ٹھیک ہے نا، تو اب جب وہ چیز نہیں تھی وہاں پر بھی، تو اس کے بعد نا ان کو تھوڑا سا وہ ہوا کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، مطلب میری چیز تو نہیں مل رہی کہیں بھی، حالانکہ مجھے تو مما نے کہا تھا کہ یہاں مل جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد نا ان کو میں نے پھر وہ والا واقعہ سنایا جو کہ آپ نے بھی یقیناً کہیں پڑھا ہوگا ریسنٹلی، ہے نا، واٹس ایپ کے اوپر اس طرح کے کبھی اچھے اچھے واقعات بھی آ جاتے ہیں. تو وہ کہ ایک بچہ جو تھا وہ جب بڑا ہو گیا، یعنی یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوا، تو اس کے باپ نے نا اعلان کیا کہ اس کی گریجویشن کی بہت زبردست پارٹی ہوگی. ٹھیک ہے، اور اس نے اس لڑکے کے سارے دوستوں کو بلایا اور ان کے پیرنٹس کو بھی بلایا. ٹھیک ہے نا، اور پھر اس پارٹی کے اندر بالکل عین درمیان میں اس نے اعلان کیا کہ میں اپنے بیٹے کو ایک بہت اچھا گفٹ دینا چاہتا ہوں. تو سارے لوگ متوجہ ہو گئے، سب جو ہے وہ وہاں پہ جہاں پہ وہ باپ کھڑا ہوا تھا مائک وائک لے کر کے، تو سارے لوگ وہاں پہ آ گئے اور غور سے دیکھنے لگے کہ بھئی کیا دیکھیں، کون سا گفٹ دینے والے ہیں سب کے سامنے. تو بیٹا بھی آ گیا، باپ نے اس وقت جو ہے وہ بیٹے کو ایک گفٹ دیا. تو اب سب نے کہا بھی اب اس کو انریپ کر کے دیکھیں بھی اس کے اندر ہے کیا. تو جب بیٹے نے اس گفٹ کو انریپ کیا تو اس کے اندر ایک چھوٹا سا کوئی کھلونا تھا جو کہ اس کو اس کے باپ نے غالباً 3 سال کی عمر میں دلایا تھا یا 5 سال کی عمر میں دلایا تھا، ہے نا، جیسے ہمارے بیٹے کی عمر 6 سال 7 سال ہے ابھی، تو 7 سال کی عمر میں دلایا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اب جب یہ کھلونا اس نے دیکھا نا کہ میرے باپ نے سب کے سامنے بلا کر کے مجھے یہ کھلونا تحفے میں دیا ہے، تو اس کو بڑی شرم محسوس ہوئی، بڑی امبیرسمنٹ محسوس ہوئی تھے نا. تو وہ عجیب چہ بچی ہو کر کے رہ گیا کہ یہ ابو آپ نے یہ کیا میرے ساتھ، مجھے تو سب کے سامنے آپ نے انسلٹ کر دیا. تو اس کے باپ نے جواب دیا کہ بیٹا اصل میں تمہیں ایک بات سمجھانا چاہتا تھا کہ دیکھو یہ گفٹ جو ہے نا، یہ جو ٹوائے ہے، یہ وہی ٹوائے ہے کہ جس کے لیے تم جب چھوٹے تھے نا تو ایسے ضد کر رہے تھے کہ جیسے یہ ٹوائے نہیں ملا تو تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، ہے نا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، جیسے دس از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ فار یو. لیکن یہی چیز جو کہ اس وقت تمہیں سب سے امپورٹنٹ نظر آتی تھی، آج تمہیں اس چیز کو دیکھ کر کے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے نا، ہے نا. تو دیکھو میں تمہیں یہ میسج دینا چاہ رہا تھا کہ اب تمہاری جو پریکٹیکل لائف شروع ہو رہی ہے تو اس کے اندر تم کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ جس کے اوپر تمہیں بعد میں شرمندگی محسوس ہو، ہے نا. تو یہ تو ہم نے بیٹے صاحب کو یہ سنا دیا، الحمدللہ ان کے کافی بات سمجھ میں بھی آ گئی، ایک دم سے وہ سوچنا شروع ہو گئے اس کے اوپر. بہرحال لیکن انسان کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ ابھی لگتا ہے کہ جی میری یہ مصیبت نہیں ٹلی تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، ہے نا، یہ بس دس از دی اینڈ آف ناٹ مائی لائف بٹ دس از دی اینڈ آف دا ورلڈ، دنیا ختم ہو جائے گی اس وقت اگر یہ میرا مسئلہ حل نہیں ہوا، ہے نا. لیکن قیامت کے دن جا کر کے جب اگر وہ ایمان والا تھا تو اس کو جب یہ دعائیں ثواب کی شکل میں وہاں پہ نظر آئیں گی تو اس وقت کیا تمنا کرنے لگے گا، کاش کہ میری دنیا میں کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، ہے نا. تو اس وقت کی جو مصیبت ہے وہ اس کو بہت چھوٹی لگنی شروع ہو جائے گی، ہے نا، حالانکہ اس دنیا میں بالکل اس کا ریورس معاملہ تھا. تو آگے فرماتے ہیں وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کو پڑھ کر فرمایا کہ ہلاکت ہے ریاکاروں کے لیے, یعنی جو دوسروں کو دکھانے کے لیے نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے, ہلاکت ہے ریاکاروں کے لیے, دو دفعہ فرمایا. یہ آیت انہی سے متعلق ہے جو دنیا میں نیک کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے تھے, ٹھیک ہے, کہ یعنی بدالہم کا مطلب کیا بتایا تھا ترجمے کے دوران, کہ ظاہر ہو جانا کسی چیز کا, شروع ہو جانا, اس کا لفظی مطلب بدالہم, بدا کا مطلب ہوتا ہے ابتدا ہو جانا کسی چیز کی, لیکن جب کوئی چیز شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہ ظاہر بھی ہو جاتی ہے, نظر بھی آنا شروع ہو جاتی ہے. ما لم یکونوا یحتسبون, کہ اللہ کی طرف سے جو چیز ان کے اوپر ظاہر ہو جائے گی جس کو کہ جس کا یہ گمان ہی کرتے تھے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ. تو یہ آیت انہی لوگوں سے متعلق ہے جو دنیا میں نیک کام لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے تھے اور لوگ بھی ان کو نیک سمجھتے تھے, وہ خود بھی اس دھوکے میں تھے کہ یہ اعمال ان کے لیے نجات آخرت کا ذریعہ بنیں گے. ٹھیک ہے, اب ہم جیسے ماشاءاللہ ویل سیٹلڈ قسم کے اپنے گھروں کے اندر رہنے والے اور سکون کی بہت کافی حد تک الحمدللہ میرے خیال میں جتنے لوگ کلاس میں موجود ہیں مرد ہیں اور عورتیں ہیں تو ایک یعنی گھر والے لوگ ہیں, ٹھیک ہے نا, کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو کہ ریفیوجی کیمپ کے اندر پڑا ہوا ہو یا جو جو ہے نا کوئی بہت بڑی جو ہے وہ مصیبت کے اندر مبتلا ہو, ٹھیک ہے, تو ایک سیٹل قسم کی لائف رکھنے والے لوگ ہیں. تو الحمدللہ جبھی تو بیٹھ کے زوم کے اوپر کلاس سن رہے ہیں, ورنہ پھر زوم کے اوپر تو نہیں کلاس سن سکتا نا بندہ جو اس گھر والی کیفیت میں نہ رہتا ہو, ٹھیک ہے نا, تو وہ تو نا زوم کے اوپر پھر تفسیر کی کلاس لینے والی لگژری ہے نا, یہ لگژریز میں سے ایک لگژری ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے, ٹھیک ہے, ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے ایسا یہ سارا کام کرنا نا. تو اب اس صورت میں اب ہمارے لیے یہ دوسروں کو دکھانے کے لیے نیک کام کرنا تو سمجھ میں نہیں آتا, بھائی ہم تو ایسا کام نہیں کرتے, میں تو صرف اللہ کے لیے کرتا ہوں, میں تو صرف اللہ کے لیے کرتی ہوں, ہے نا, لیکن یہ غلطیاں ہم سے بھی ہو جاتی ہیں. ہم سے کیا ہو جاتی ہیں کہ ہم جو ہے نا جب لوگوں کے سامنے معلوم ہونے کا ہمیں کوئی خوف نہیں ہوتا کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا, ٹھیک ہے نا, کوئی ایسا معاملہ کہ جس کا ہمیں یہ یقین ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا نا, تو اس وقت جو ہے نا وہ ہم بہت ہی روڈ ہو جاتے ہیں, اس وقت ہم بہت ہی زیادہ کروڈ ہو جاتے ہیں. کروڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے, انریفائنڈ, ہے نا, دوسروں کے سامنے ہم ریفائنڈ رہتے ہیں, ہم انروڈ رہتے ہیں, ہم سافٹ رہتے ہیں, لیکن اپنے گھر میں یا کسی ایسی جگہ پر جہاں پر کہ دوسرے نہیں دیکھ رہے ہوتے, وہاں پر ہمارے سارے مینرزمز جو ہیں, ہماری ساری سافٹنس جو ہے, ہماری ساری ریفائنمنٹ جو ہے نا وہ ایویپوریٹ ہو جاتی ہے, بھاپ بن کر کے ختم ہو جاتی ہے, اڑ جاتی ہے, اور ہماری زبان سے پھر پھول جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں, ہے نا, وہ حقیقی پھول جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں وہ والے, ہے نا, یعنی اچھی اچھی باتیں, بری بری کلمات, گالیاں, الزامات, عیب, دوسروں کے عیب بیان کرنا, لعنتیں کرنا, ہے نا, فرسٹریشن کے اندر آ کر کے جو ہم برے برے قسم کے حرکتیں کرتے ہیں, یہ کیوں, یہ ہو جاتا ہے ہمارے ساتھ, یہ بہت ہی ریفائنڈ گھر والے لوگوں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے اور اکثر ہوتا ہے یہ, ٹھیک ہے نا, دوسروں کے سامنے نہیں ہوتا, ہاں اپنی بیوی کے سامنے ضرور ہوتا ہے یا بیوی صاحبہ جو ہیں وہ اپنے شوہر کے سامنے یہ حرکتیں ضرور کرتی ہیں, ہے نا, تو یہ کیا ہے, یہ بھی تو ریاکاری ہے نا, دوسروں کے سامنے اتنا اچھا بن کر کے رہنا اور دوسروں سے جو ہے نا اپنی ان باتوں کو چھپانے کی کوشش بھی بہت کرتے ہیں, وہ تو ٹھیک ہے چھپانا تو چاہیے بھی, اس قسم کی چیزیں لوگوں کے سامنے کھولنی تو نہیں چاہیے, لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی لحاظ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا پکا عقیدہ اور یقین نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے بیڈ روم کے اندر بھی جانتے ہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں, میرے گھر کے اندر بھی میں اپنے بیوی کے ساتھ, بچوں کے ساتھ یا بزرگوں کے ساتھ کیا کر رہا ہوں, کیا اللہ تعالیٰ یہ بات نہیں جانتے, کیا اللہ تعالیٰ کو ہم نے اتنا بھی اہم نہیں سمجھا جتنا کہ ہم محلے والوں کو سمجھتے ہیں, جتنا کہ ہم اپنے دوستوں اور عزیزوں اور رشتہ داروں کو سمجھتے ہیں, اللہ کو ہم نے اس قابل بھی نہیں سمجھا, ہماری ساری جو خول ہم نے اپنے اوپر جو ریفائنمنٹ کا چڑھایا ہوا ہوتا ہے, یہ خول اللہ کے سامنے کیسے اتر جاتا ہے, اللہ کے سامنے کیسے اتر جاتا ہے سارا کا سارا فال, ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی تو ریاکاری کی شکل ہے نا, ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا, وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ, یہ ظاہر ہو جائیں گے اللہ تعالی کی طرف سے اس دن, جس کو یہ سمجھتے تھے کہ نہیں 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 یہ تو مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ, کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا, میں نے جو دل دکھایا ہے اپنے گھر کے اندر لوگوں کا تو کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا, ہے نا؟ یہ تو سبھی کرتے ہیں, یہ تو چلتا ہے نا, شوہر کو گالیاں دینا, شوہر کو جو ہے وہ برا بھلا کہنا, شوہر کے جو ہے وہ ہے سات نسلوں سے لے کر کے جو ہے وہ پرانی سات نسلوں سے لے کر کے اگلی سات نسلوں تک کی جو ہے وہ برائیاں گنوا دینا, یہ تو شوہر کے لیے تو جائز ہے نا, شوہر کے ساتھ تو یہ سب کام کر سکتی ہوں نا میں. اسی طرح شوہر جو ہے وہ بیوی کے ساتھ, ہے نا, کہ بیوی کو جو ہے وہ ہر قسم کا فزیکل ٹارچر دینا اور مینٹل ٹارچر دینا اور وربل ٹارچر دینا, بیوی تو جائز ہے اس کے ساتھ یہ سارا کام کرنا, ہے نا؟ اس کا تو حساب اللہ نے نہیں لینا ہے مجھ سے, ان کا حساب کو تھوڑی ہونا ہے قیامت کے دن, ہے نا؟ کیونکہ وہ تو کچھ تھا نا, وہ سنا تھا میں نے کہ جی وہ تو لباس ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کے, تو لباس کے ساتھ تو پھر ظاہر ہے لباس کو پسینہ تو برداشت کرنا پڑتا ہے نا جی, ہے نا؟ جب آپ لباس پہنیں گے تو پھر اب اس میں سے بدبو, لباس تو آپ کی بدبو سونگے گا, ہے نا؟ میری یعنی جب میں لباس پہنتا ہوں تو ظاہر ہے لباس میرا پسینہ بھی برداشت کرتا ہے, لباس جو ہے میری بدبو بھی برداشت کرتا ہے, ہے نا؟ اور لباس میرے جسم کے اوپر کوئی زخم لگ جائے تو لباس کا یہ فرض ہے وہ میرا زخم اور اس کے اندر سے جو خون نکلتا ہے, اس کی جو پیپ نکلتی ہے, میرا لباس جو ہے وہ بھی برداشت کرے, ہے نا؟ تو جس طرح سے لباس سے میری ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ وہ میری ہر گند کو برداشت کرے, خون, پسینہ, پیپ, بدبو, لباس جو ہے وہ میری ساری گند کو برداشت کرے, اسی طریقے سے چونکہ اللہ نے بیوی کو لباس قرار دیا ہے تو اب بیوی کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ وہ میری ساری برائیوں کو برداشت کرے, ہے نا؟ کیا زبردست قسم کی تفسیر ہے اس آیت کی, کبھی تفسیر آپ نے سنی ہوگی, ہے نا؟ یہ آپ کی برکتوں سے یہ تفسیر آئی ہے ابھی دل کے اندر, ٹھیک ہے؟ کیا زبردست تفسیر ہے, لیکن کیا یہ ایسا ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ کیا یہ حق ہے ہمارا کہ ہم اپنی تمام کی تمام برائیاں جو ہیں وہ اپنی بیوی کے اوپر اس طریقے سے لا دیں, یا بیوی کے لیے, چونکہ شوہر بھی تو اس کے لیے لباس ہے نا, کیا بیوی کے لیے جائز ہو گیا ہے کہ وہ اپنی ساری کی ساری جو ہے برائیاں جو ہے وہ اپنے شوہر کے اوپر اس طریقے سے ڈمپ کرے, اس طریقے سے اپنی زبان سے اس کو اذیتیں دے, اس طریقے سے اس کو برا بھلا کہتی رہے ہر وقت, کیا اس کا حساب نہیں ہونا ہے؟ ما لم یکونوا یحتسبون, کیا یہ سمجھتے ہیں کہ جی ان کا حساب نہیں ہونے والا ہے قیامت کے دن؟ عبادتیں کرنا, تسبیحات پڑھنا اور نفلیں پڑھنا اور ساری دنیا کی مدد کرنا, لیکن جو اپنا سب سے زیادہ قریبی ہوتا ہے لباس کے جیسا, اس کو تنگ کر کے رکھنا, اس کو تنگ کر کے رکھنا, یہ ترتیب ہے نیک اعمال کی نہیں, بلکہ حساب کی یہ ترتیب ہے جو کہ آج آپ سب کے ساتھ شیئر کریے نا. حساب کی کیا ترتیب ہے کہ سب سے پہلے بیوی اور شوہر کا حساب ہوگا, سب سے پہلے بیوی اور شوہر کا حساب ہوگا. امید ہے کہ سب نے وہ حدیث مبارکہ پڑھ لی ہوگی, اور اس کلاس میں بھی ہم نے, اصل میں اسی کلاس سے تو آئی ہے وہ, معرف القرآن کے اندر ہی سے ہی وہ حدیث ملی تھی, ٹھیک ہے نا؟ تو وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہو جائے گا یہ سارا معاملہ, مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ, جس کو یہ سمجھتے تھے کچھ نہیں ہوتا ان کا حساب نہیں ہونے والا ہے, نہیں, ان کا حساب سب سے پہلے ہونے والا ہے. تو وہ خود بھی اس دھوکے میں تھے کہ یہ اعمال ان کے لیے نجات آخرت کا ذریعہ بنیں گے, یعنی دوسروں کے سامنے اپنے آپ کو اچھا بنا کر کے پیش کرتے تھے نا, تو سمجھتے تھے کہ یہ ہمیں آخرت کا جو ہے وہ ثواب مل رہا ہے, نجات ہو جائے گی ہمارے معاملات کی. مگر چونکہ ان میں اخلاص نہیں تھا, اخلاص کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے کرنا, نیکی اللہ کے لیے کرنا, برائی سے بچنا اللہ کے لیے برائی سے بچنا, اور اللہ جو ہے وہ بیڈ روم میں بھی ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ گھر میں بھی ہوتا ہے. تو اگر گھر کے اندر جو ہے وہ ساری برائیاں جو ہے وہ کھل کر کے کر رہے ہوتے ہیں تو اخلاص تو نہیں ہوا نا پھر, ہے نا؟ اللہ کا تو خیال نہیں ہوا نا پھر, صحیح ہے؟
تو اس لیے اللہ کے نزدیک ایسے نیک اعمال کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے جو انسانوں کے لیے کیے گئے تھے لیکن اللہ کے لیے نہیں کیے گئے تھے. ٹھیک ہے, برائیوں سے بچنا بھی ایک نیک عمل ہوتا ہے. تو جن برائیوں سے انسانوں کے سامنے بچتے تھے لیکن اللہ کے سامنے نہیں بچتے تھے تو ایسے نیک اعمال کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. اس لیے وہاں اچانک ان کے گمان کے خلاف عذاب و عتاب ہونے لگے گا. حضرت ربیع ابن خثیم سے کسی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے ایک آہ بھری اور اس آیت کی تلاوت فرمائی, قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادتی انت تحکم بین عبادک, اور فرمایا کہ صحابہ کرام کے باہمی اختلافات کے متعلق جب تمہارے دل میں کوئی کھٹک پیدا ہو تو یہ آیت پڑھ لیا کرو. روح المعانی میں اس کو نقل کر کے فرمایا ہے کہ یہ عظیم الشان تعلیم ادب ہے کہ جس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ جو مشاجرات صحابہ ہوئے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی دور خلافت کے اندر, یا یہ کہ جو آگے بھی چلتے رہے تھے, کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے یہ بظاہر کوئی صحابہ کا اختلاف نہیں ہے. یہ تو حسین رضی اللہ عنہ جو ہے وہ وہاں پہ گئے تھے اور جو یزید کے جو فوجی تھے تو انہوں نے پھر اس طریقے سے دھوکہ دے کر کے پورے خاندان کو جو ہے وہ شہید کر دیا تھا مردوں کو. ٹھیک ہے, لیکن نبی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جو جانے کا جو عمل تھا نا اس میں بھی اختلاف تھا کہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے, مدینہ منورہ چھوڑ کر کے کوفہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا کہ آپ نہیں جائیں, آپ وہاں پر نہیں جائیں. ٹھیک ہے نا, تو اس وجہ سے حسین رضی اللہ عنہ کی جو شہادت کا معاملہ ہے تو یہ بھی پھر ایک انداز میں صحابہ کے درمیان علمی اختلاف والا معاملہ بن گیا. تو اب اس کے اوپر جو ہے وہ سوال کیا کسی نے کہ بھئی اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں, تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ ہمارے ڈسکشن ہمارا فیصلہ کرنے کا مقام نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کرتے پھریں کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا, کیونکہ یہ سارے کے سارے صحابی تھے تو یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کے بخشے بخشائے بندے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے تو اللہ تعالیٰ کر دیں گے, ہمیں اس کے اوپر کچھ فیصلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ادب کی تعلیم تھی. ٹھیک ہے, اچھا یہاں پہ دو جو میسیجز آئے ہوئے, ایک تو یہ تھا کہ پرائیویٹ میسج ہے تو دوسرے لوگ نہیں پڑھ سکتے, کہ اے دعا ٹو پروٹیکٹ فرام شرک اینڈ ریا رپورٹڈ بائی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا اسلم وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم. جی ماشاءاللہ بہت اچھی زبردست دعا ہے یہ. اچھا دعائیں مانگنی ہوتی ہیں نا, تو یہ دعائیں مانگیں, اللہ تعالیٰ مجھے شرک سے ہمیشہ محفوظ فرمائے. حضرت کیا لکھا انہوں نے, چونکہ ہم گھر والے کے ساتھ وقت زیادہ گزارتے ہیں اس لیے شاید گھر والوں کے ساتھ بے تکلفی زیادہ ہو جاتی ہے, اور باہر کے لوگوں سے صرف تھوڑی دیر کا ملنا ہوتا ہے اس لیے شاید کوشش کرتے ہیں اچھے سے میل جول رہے. تو پھر کیا ایسا بھی ریاکاری ہوا؟ جی اگر آپ ایک دوسرے کو برے برے القاب سے پکارنا اور ان کی نسلوں کے بارے میں جو ہے نا وہ خوبصورت الفاظ اختیار کرنا, اگر اس کو آپ بے تکلفی سمجھتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ تو ماشاءاللہ بے تکلف کی ڈیفینیشن یعنی تعریف بھی بڑی زبردست ہے. اگر اس طرح کی بے تکلفی جو ہے ماشاءاللہ ہے نا, نہ تو بیوی کو اس سے کوئی تکلیف ہوتی ہے نہ شوہر کو اس سے کوئی تکلیف ہوتی ہے, تو اس کو پھر بے تکلفی کہہ سکتے ہیں ہے نا. لیکن یعنی آپ کی نسلوں کے بارے میں کوئی جو ہے برا بھلا کہے اور دوسرا بندہ مسکرا کر کے آپ کو بھی اسی طریقے کا برا بھلا کہنا شروع کر دے اور آپ دونوں جو ہے وہ خوش رہے, ماشاءاللہ جی بالکل زبردست معاملہ ہے یہ, تو پھر تو یہ بے تکلفی کی ڈیفینیشن میں آتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن عمومی طور پر انسان ایسا کرتے نہیں, اس کو بے تکلفی قرار دیتے نہیں. ٹھیک ہے, تو بہرحال آپ کا سوال بڑا عجیب سا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آیا. یہ دعائیں واٹس ایپ گروپ پر بھی سینڈ کر دیں تاکہ نوٹ ڈاؤن کر لیں. دعاؤں کی کوئی کمی ہے آپ کے پاس؟ ماشاءاللہ اتنی زبردست زبردست دعائیں جو ہیں ماشاءاللہ ہر وقت ملتی رہتی ہیں. بھائی بہت دعائیں ہیں, آپ جو آپ کو آتی ہیں نا آپ وہ پڑھ لیا کریں, جو ایسی کوئی ہوگی نا جو خاص طور پہ کوئی ریلیٹڈ ہوگی تو وہ آپ کو بھیج دیں گے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ دعائیں مسنون دعاؤں کی کتابیں ہیں, بہت اچھی اچھی نبی علیہ السلام سے دعائیں منقول ہیں.
اصل میں دعائیں مانگنے کی عادت بنانی چاہیے. تو دعائیں مانگنے کا مسئلہ سارا کا سارا یہ ہے کہ ہمیں فکر ہوگی تو ہم دعائیں مانگیں گے, ہمیں فکر نہیں ہوتی مسئلوں کی جس کے لیے ہم دعائیں مانگیں. ٹھیک ہے نا, تو اس وجہ سے نا ہم پڑھنے سے کام چلانے کی کوشش کرتے ہیں, ادھر بھی یہ بھی پڑھ لیا, وہ بھی پڑھ لیا, وہ بھی پڑھ لیا, یہ بھی پڑھ لیا, اور جتنی پڑھنے کی چیزیں آتی جاتی ہیں ہم خوش ہوتے ہیں, اچھا اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں, اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں, ہے نا. یہ پڑھنا جو ہے نا یہ بے فکری کی علامت ہے, یعنی ہمیں فکر نہیں ہوتی کسی مسئلے کی, تو اس وجہ سے نا ہم پڑھنے سے کام چلا لیتے ہیں اپنا. جب ہمیں فکر لگ جائے گی نا اگر, تو پھر ہم مانگیں گے دعائیں, پھر ہمیں جو ہے نا وہ یعنی وظیفوں کی کتابوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہاں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے لیے جو مسنون کتابیں ہیں تو ان سے دعائیں پڑھنا وہ اتباع کی نیت سے بندہ کرے تو اس کے اوپر اس کو بہت زیادہ ثواب ملے گا, بہت زیادہ فائدے ہوں گے. ٹھیک ہے, لیکن بے فکری کے ساتھ پڑھنا یہ نہیں ہے دعا. ٹھیک ہے, چلیں آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. ایک منٹ, اللہ کا ایسا استحضار کیسے ممکن ہو جو ہمیں بیڈ بیہیویئر سے روک دیں؟ اللہ کا ایسا استحضار کیسے ممکن ہو؟ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے اللہ مجھے اپنا استحضار عطا فرما دے. دعا سے ہی ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں نا. اللہ تعالیٰ سے استحضار کی دعا مانگیں, اور وہ ظاہر ہے جب فکر ہو جاتی ہے کہ ہاں استحضار کے بغیر کام نہیں چل رہا, ٹھیک ہے, گناہ جو ہے مجھ سے نہیں چھوٹ رہے, اور میں جو ہوں وہ کہیں پہ کچھ ہوتا ہوں اور کہیں پہ کچھ ہوتا ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا استحضار یعنی اللہ تعالیٰ کا ہر وقت حاضر ہونا یہ میرے ذہن میں نہیں رہتا ہے, تو پھر فکر پیدا ہو جائے گی انسان کو, ہے نا. پھر فکر جب پیدا ہو جائے گی تو پھر دل سے دعا نکلے گی, ہے نا, کہ اللہ آپ کے استحضار کے بغیر تو میرا بیڑا غرق ہو رہا ہے, میں تو ختم ہو جا سب کچھ یعنی کرنے کے باوجود جو ہے مجھے کچھ حاصل نہیں ہو رہا, تو پھر دل سے دعا مانگیں گے, اور پھر دل سے جب دعا مانگیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آگے سے پھر جو اس کے اسباب ہوتے ہیں وہ بھی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیں گے, جو کہ اپنی اصلاح, ٹھیک ہے, اپنی اصلاح کے جو طریقے ہوتے ہیں نا ان کو جب انسان اختیار کر لیتا ہے تو پھر اس کو یہ استحضار حاصل ہو جاتا ہے, لیکن دل سے دعا مانگنی پڑتی ہے پہلے اس کے لیے, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ طریقے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں. اگر ایک ہی دعا ایک مدت سے مانگی جا رہی ہو اور پوری نہ ہوتی ہو تو کیا وہ دعا جاری رکھنی ہے یا نہیں؟ دیکھیں, دعا پوری ہونے کے تو آپ کو ابھی تین شکلیں بتائی تھیں نا, پہلی بات تو یہ ہو گئی نا کہ جی اسی یعنی دنیا میں ظاہر ہو جانا, یہ تو دعا پوری ہونے کی صرف ایک شکل ہوتی ہے. ہو سکتا ہے آپ دعا مانگ رہی ہیں اور وہ ظاہر نہیں ہو رہی, لیکن اس کے بدلے میں آپ کو بہت ساری مصیبتوں سے بچایا جا رہا ہو, اور اس کے بدلے میں آپ کے لیے جو ہے وہ نامہ اعمال کے اندر خوب ثواب جو ہے وہ سٹیک اپ ہو رہے ہوں, ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے پہلی بات تو یہ کہ صرف دنیا میں اس کا ظہور نہیں ہو رہا تو اس وجہ سے اس کو چھوڑ دینا یہ تو بالکل بھی صحیح نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ دعا بھی جو ہے نا وہ کبھی چیک کروا لینی چاہیے کسی علم والے سے, کسی سمجھ والے سے نا, کہ یہ جو میں اتنے عرصے دعا مانگ رہی ہوں یا مانگ رہا ہوں اور یہ جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے مانگنے میں کچھ غلطی ہے, کہیں میں کوئی غلط چیز تو نہیں مانگ رہی, ہے نا. بیکوز ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم غلط چیز مانگنا شروع کر دیتے ہیں جو نہیں مانگنی چاہیے تھی, تو وہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا نہیں کر رہے, ورنہ پورا کر دیں گے تو پھر کچھ اور ہی ہو جائے گا ہمارے ساتھ, ہے نا. تو اس وجہ سے دعا بھی جو ہے نا یہ بھی ایک باقاعدہ سیکھنے والا ایریا ہے دعا مانگنا, ٹھیک ہے, تو ایسا بھی ممکن ہے, تو اس وجہ سے چیک کروا لینا چاہیے. اگر اتنا کوئی آپ نے لمبا عرصہ ہو گیا ہے اور اب آپ کو مایوسی والی کیفیت پیدا ہو رہی ہے نا, تو اس میں ایک یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ ہو سکتا ہے دعا ہی غلط مانگ رہا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ پہلی والی بات کہ دعا کی قبولیت کی تو تین شکلیں ہوتی ہیں. تو اچھا, تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں سورہ زمر کی اگلی آیت کے اندر, کہہ دیجئے, یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے, یا عبادی, اے میرے بندوں, الذین, وہ لوگ جو, اسرفو, جو حد سے بڑھ گئے, جنہوں نے اسراف کیا, اسراف کرنا کہتے ہیں نا فضول خرچی, یعنی جتنا خرچ کرنا چاہیے اس سے زیادہ انسان خرچ کرتا ہے اس کو اسراف کہتے ہیں. تو یہ لفظ معنی کے اعتبار سے کسی عمل کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے کہ کسی عمل میں بہت زیادہ آگے بڑھ جانا. تو اس کانٹیکسٹ میں, اس آیت میں اسرفو گناہ میں حد سے آگے بڑھ جانا, ٹھیک ہے نا, کیونکہ علی انفسہم آگے آ رہا ہے, علی انفسہم جنہوں نے اسراف کیا اپنی جانوں پر. تو یہاں پر علی کا جو لفظ ہے نا وہ صرف پر کے معنی میں نہیں ہے بلکہ اگینسٹ, اپنی جانوں کے خلاف جو حد سے آگے بڑھ گئے. جب گناہ کرتا ہے انسان تو وہ اپنی جان پر زیادتی کر رہا ہوتا ہے, اپنی جان کا نقصان کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ اس کا بدلہ اس کو دنیا میں اور آخرت دونوں میں اسی کو مل رہا ہوتا ہے, ہے نا. تو اس وجہ سے اسرفوا علی انفسہم کا مفہوم جو ہے وہ گناہ کرنا بنے گا, ٹھیک ہے. یہ تو لفظی اعتبار سے, باقی حدیثوں اور باقی تفسیر کے اعتبار سے بھی یہ گناہی کے معنی میں بنتا ہے. تو الذین اسرفوا علی انفسہم جنہوں نے اسراف کیا اپنی جانوں کے خلاف, لا تقنطوا من رحمت اللہ, تم یعنی لا تقنطوا, تم جو ہے وہ مت ٹوٹو, ٹھیک ہے, یعنی تم مایوس نہ ہو, تم ٹوٹ نہ جاؤ, من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, ٹھیک ہے, لا تقنطوا, مایوس نہ ہو. ان اللہ, بے شک اللہ تعالی, یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ تعالی تو سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. انہ هو الغفور الرحیم, بے شک وہ تو الغفور ہے, الرحیم ہے, ٹھیک ہے, یعنی الغفور مغفرت کرنے والے, معاف کرنے والے, اور الرحیم یعنی رحمت کرنے والے, مہربان, ٹھیک ہے, یعنی معافی مانگنے پر معاف کر دیتے ہیں, اور رحیم جو ہے وہ ایسے ہی اتنی ساری رحمتیں اور نعمتیں جو ہے وہ ہمیں دیتے ہیں, ٹھیک ہے. تو الغفور بھی ہیں اور الرحیم بھی ہیں. باقی اس کی تفسیر انشاءاللہ آگے معارف و مسائل میں بھی آئے گی اور کلاس تفسیر میں بھی, تو اس وجہ سے اس کو وہیں پہ چھوڑتے ہیں. وا انیبو الی ربکم, اور انابت اختیار کرو. انابت کے اوپر پیچھے بھی شروع کی کلاسز میں بات ہو چکی ہے رمضان المبارک میں, کہ انابت اختیار کرنے کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا, ٹھیک ہے, اور 100% رجوع کرنا, ٹھیک ہے, 50-50 نہیں کہ ادھر بھی رجوع کر رہے ہیں ادھر بھی رجوع کر رہے ہیں, بلکہ وتھ فل فیس, وتھ فل توجہ کسی طرف متوجہ ہو جانا, اپنے وجہ کو, اپنے رخ کو کسی کی طرف کر دینا, اس کو کہتے ہیں انابت اختیار کرنا, ٹھیک ہے. تو انیبو الی ربکم, اپنے رب کی طرف انابت اختیار کرو. واسلموا له, اور اپنے آپ کو سپرد کر دو اس کے, اسلم تسلم, ہتھیار ڈال دو. یہ جو تم نے ہتھیار اٹھائے ہوئے نا جس کے ذریعے سے تم اپنے رب سے لڑنے کی کوشش کر رہے ہو, کیا مطلب ہم نے کوئی ہتھیار اٹھائے ہوئے اللہ سے لڑنے کے لیے؟ نہیں, کسی نے بھی نہیں اٹھائے ہوئے. مسلمان تو کیا مسلمان, کافر نے بھی ہتھیار نہیں اٹھائے ہوئے اللہ کے خلاف. تو کیا مطلب ہتھیار ڈال دو, سپرد کر دو اپنے آپ کو؟ مطلب یہ اللہ کی رضا جس کام میں ہے ہم اس سے راضی نہیں ہوتے, ہم اس سے لڑنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم اللہ کی ماننے کے بجائے اپنی منوانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہے اللہ سے جنگ لڑنا, اور اللہ سے جو جنگ لڑتا ہے وہ کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا, ناکامی اس کے لیے مقدر ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اسلموا کا جو لفظ ہے نا یہ ہے اپنے آپ کو سپرد کر دینا, لڑنا چھوڑ دینا اللہ تعالی سے, اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ, ہے نا. اللہ کی رضا میں راضی ہو جاؤ کا مطلب خالی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کرونا لگوا دیا تو اس کے اوپر خوش ہو کر اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے کرونا لگ گیا مجھے, نہیں. اللہ کی رضا کا خالی یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اس مصیبت کے اوپر صبر کرو, بلکہ اللہ کی رضا کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرائض تمہارے اوپر رکھے ہیں, جو ذمہ داریاں تمہارے اوپر رکھی ہیں, ان کے بارے میں اپنے دل میں تنگی ختم کرو. کیا مصیبت ہے کہ ہر چیز میں منع کر دیا جاتا ہے, ہے نا. کیا مصیبت ہے کہ مجھے جو ہے وہ اچھے کپڑے پہن کر کے, خواتین کہہ رہی ہیں مجھے اچھے کپڑے پہن کر کے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی گئی, کہتے ہیں پردہ کرو, کیا مصیبت ہے یہ پردہ اوپر ڈال دیا گیا ہے. بھائی اللہ کی رضا ہے عورت کے پردے میں. اب عورت جو ہے وہ یہ کہے کہ نہیں مجھے تو اچھے اچھے میں نے جو اتنے سوٹ خریدے ہیں اور لون خریدی ہے میں کیوں نہ دکھاؤں لوگوں کو, کیا مصیبت ہے میرے اوپر پردے کی جو ہے وہ ہر وقت بولتے رہتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے, یہ رب سے لڑ رہی ہے, یہ عورت جو ہے وہ رب سے جنگ کی کیفیت میں ہے. اس نے اپنے آپ کو رب کے سامنے جھکایا نہیں ہے, ہے نا, اس نے ہتھیار نہیں ڈالے اپنے رب کے سامنے. اسی طریقے سے کوئی بھی کام ہو جو کہ فرائض کے خلاف ہو, ہے نا, کوئی بھی گناہ ہو, تو وہ اللہ تعالی سے لڑنا ہے. اور جو اللہ تعالی سے لڑتا ہے وہ ناکام رہتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو وہ اسلمو, تو اپنے آپ کو تم سپرد کر دو, لہو اس کے سامنے, من قبل اس سے پہلے کے, اس سے قبل کے, اَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَاب, اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب تمہارے اوپر آ جائے. ثم لا تنصرون, پھر اس کے بعد تم مدد نہ کیے جا سکو. Then no one can come to your help, ہے نا, then it will be too late, جب عذاب آ جائے گا اب اس کے بعد تم اس سے بچنا بھی چاہو گے نہیں بچ سکو گے, کوئی تمہارا ہمدرد, کوئی تمہارا ناصح, کوئی تمہارا خیر خواہ تمہیں بچانا بھی چاہے گا تو اب اٹس ٹو لیٹ, اب نہیں بچ سکو گے. ٹھیک ہے, دیکھیں پیچھے والی آیت جو تھی نا, جہاں اتنی امید افزا آیت تھی, ہے نا, لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم, کیا زبردست اس کے اندر امیدیں ہیں اور کیا زبردست اس کے اندر پیغام ہے. اگلی آیت میں برابر کر دیا, انیبوا الی ربکم واسلموا من قبل, اسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب, ہے نا, یعنی یہ مت سمجھنا کہ جی میں جو کرتا پھروں اللہ تعالیٰ تو یغفر الذنوب جميعا سب کچھ معاف ہو جائے گا, نہیں, معافی مانگنی پڑے گی, توبہ کرنی پڑے گی, ٹھیک ہے, پھر معاف ہو جائے گا. پھر یہ نہیں ہوگا کہ توبہ بھی کر رہے ہو اور معافی بھی نہیں ہو رہی, جیسے کسی بندے کے سامنے جا کر کوئی معافیا مانگے اور وہ ناراض ہو گیا تو نہیں میں نہیں کرتا معاف, تم کچھ کر لو, ناک رگڑ دو, تم ایڑیاں رگڑ دو, تم جو ہے وہ کچھ کر لو میرے لیے, میں تمہیں نہیں کروں گا معاف. اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ نہیں کہ جی نہیں جی کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معافی, ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ثم لا تنصرون, پھر تم مدد نہیں کیے جا سکو گے. واتبعوا, اور تم اتباع کرو, تم فالو کرو, احسن ما انزل الیکم, اچھی بات کی جو تمہارے اوپر نازل ہوئی ہے. یہ تو بہت زبردست تفصیل پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا, تو وہ انشاءاللہ آگے تفصیل میں تھوڑا ریپیٹ کر لیں گے. احسن ما انزل الیکم, وہ اچھی چیز جو تمہارے اوپر تمہاری طرف نازل کی گئی ہے, من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے, من قبل, اس سے پہلے کہ ان یاتیکم العذاب, پھر وہی بات, اس سے پہلے کہ عذاب تمہارے اوپر آ جائے, بغتتن, اچانک سے, وانتم لا تشعرون, اور تم جو ہے وہ شعور بھی نہ رکھتے ہو اس کا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ, ہے نا, بالکل ان ایکسپیکٹڈلی کوئی عذاب تمہارے اوپر آ جائے, اس سے پہلے پہلے جو ہے نا تم اتباع کر لو, ٹھیک ہے, اچھی باتوں کی. ان تقول نفسن, پھر کیا ہو کہ ان تقول نفسن, کہ کوئی کہنے لگے پھر یا حسرتا, اے حسرت, یا حسرت, اے کاش, اردو میں ہم کہتے ہیں اے کاش, علی, اس بات کے اوپر حسرت ہے کہ, حسرتا علی, یعنی حسرت ہے اس بات پر کہ, ما فرطت, جو میں نے کمی کری, جو میں نے تفرید کری, فی جنب اللہ, اللہ کی جانب میں, یعنی اللہ کی سائیڈ سے جو میرا معاملہ جیسا ہونا چاہیے تھا میں نے اس کے اندر کمی کر دی, ہے نا, بغیر مجبوری کے, بغیر جو ہے وہ کسی جائز وجہ کے میں نے اس میں کمی کر دی. ما فرطت فی جنب اللہ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ, اور میں تو ساخرین میں سے تھا, میں تو ساخرین میں سے ہی رہا. ساخرین کہتے ہیں سخریہ, ہنسی, مذاق, لائٹلی لینا, شغل کرنا, دین کے بارے میں شغل کرنا, دین والوں کو جو ہے وہ بے ادبی کا معاملہ کرنا ان کے ساتھ, ہے نا, ادھر سے کچھ سن کر کے آئے اور ادھر جو ہے وہ پیچھے پیچھے باتیں کر رہے ہیں پیٹ پیچھے. بھائی یہ جو استاد صاحب ہیں نا, یہ حضرت جو ہے نا, یہ تو بس بولتے ہی رہتے ہیں بس, ہے نا, بس ان کو تو بس ایک کان سے سنا کرو دوسرے کان سے اڑا دیا کرو, ہے نا. یہ کیا ہے, شغل, شغل کا بیہیویئر رکھنا دین کے بارے میں, ہے نا. تو وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ, تو یہ کیا ہوتا ہے, فرط یفرط تفریطا, ہے نا. گرامر والے لوگ جانتے ہیں یہ فعلا والے باپ کو, تو تفریط کہتے ہیں کمی کرنا, اور افراط کہتے ہیں زیادتی کرنا. اردو میں محاورہ سنا ہوگا, افراط اور تفریط دونوں سے بچنا ضروری ہے اور اعتدال کا یعنی درمیانی راستہ اختیار کرنا. تو افراط اور تفریط, تفریط کا مطلب یہ اکثر ہمیں بھی یاد نہیں رہتا تھا, جب عربی پڑھی اس کے بعد پھر سمجھ میں آئی بات, ہے نا. تو تفریط کا مطلب کمی کرنا اور افراط کا مطلب زیادتی کرنا, ٹھیک ہے. تو یہاں پر وہ تفریط والا لفظ ہے, ما فررت فی جنب اللہ, فررت یفررت, ہے نا, اس سے پھر. اچھا بہرحال, تو جو میں نے کمی کری نا اس کے اوپر یعنی حسرت ہے مجھے. او یا یہ کہ تقولا, کہنے لگے, لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین. دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ نے ساری جو ہے نا وہ ہماری پاسبلٹیز کور کر لی ہیں, ہے نا, کہ کیا کیا ہم حرکتیں کرتے ہیں, کیا کیا ہمارے جو ہے نا وہ بیہیویئرز ہوتے ہیں. تو ان میں سے پہلا بیہیویئر کیا لکھا, پہلا بیہیویئر تو لکھ دیا کہ حسرت کرے گا کہ میں نے کیا کیوں کمی کر دی, ہے نا. پھر دوسرا بیہیویئر لکھا, ان تقولا, وہ کہے گا کہ, یا یہ کہے گا کہ اگر اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں پھر متقیوں میں سے ہو جاتا, ہے نا, جیسے کہ کافر کہا کرتے تھے کہ بھئی ہم تمہارے لحاظ سے متقی نہیں بن رہے ہیں, تو وہ تو اللہ نے ہی نہیں ہدایت دی, ہے نا. جیسے آج بھی کچھ لوگ اس طرح سے بھی الفاظ اختیار کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہنسی مذاق کے موڈ میں رہتے ہیں نا, تو پھر وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں, ٹھیک ہے. لکنت من المتقین, تو میں بھی ہو جاتا متقیوں میں سے. او تقولا, یا یہ کہے, حین تر العذاب, جب عذاب کو دیکھے گا, یعنی جب اس کے سامنے عذاب آ جائے گا نا, ابھی پیچھے والی جو دو کیفیات ہیں اس وقت عذاب ابھی سامنے آیا نہیں ہے کھل کر کے پورا کا پورا عذاب. تو اب جب تیسری پاسبلٹی کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ, یا یہ وہ کہے کہ حین تر العذاب, جب عذاب کو دیکھے, لو ان لی کرتن, لو, اگر کسی طرح, ان لی کرتن, مجھے 360 ڈگری ٹرن کر کے, کرتن, مجھے لوٹا دیا جائے, فاکون من المحسنین, تو پھر میں ہو جاؤں گا نیکیاں کرنے والوں میں سے, ہے نا, مجھے لوٹا دو میں نیکیاں کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا. عجیب, کرتن, کرتن یہ کرہ کا لفظ سنا ہے عربی زبان میں, بال کو جو ہے وہ کرہ کہتے ہیں. تو بال کیا ہوتی ہے, بالکل راؤنڈ, کہ ایک طرف سے شروع کرو نا تو آپ اس بال کے سرفیس میں گھومتے 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 بالکل ادھر ہی واپس آ جائیں گے جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا, ہے نا. گویا کہ 360 ڈگریز آپ جو ہے وہ بال, 360 ڈگریز جو سرفیس ہوتی ہے اس سرفیس کو راؤنڈ سرفیس کہتے ہیں, بال سرفیس کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کرہ کی طریقے سے جو ہے نا مجھے پلٹا دیا جائے بالکل واپس اپنی دنیا والی زندگی میں, تو پھر میں نیک کام کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا. بلا قد جاءت کا آیاتی, بلا کا مطلب یعنی کیوں نہیں, ہے نا, کیوں نہیں جیسے اردو میں کہتے ہیں, تحقیق کے جاءت کا, پہنچ گئی تھی تمہارے پاس آیاتی, میری نشانیاں, فکذبت بہا, بس تم نے تکذیب کری ان کی, واستکبرت, اور تم نے تکبر والا ایٹیٹیوڈ اپنایا, میری آیات سے تکبر والا ایٹیٹیوڈ اپنایا. فار ایگزامپل, اللہ تعالیٰ کی آیت ہے درخت, ہے نا, اللہ کی نشانی ہے ایک درخت, یا اللہ کی نشانی ہے پہاڑ, تو انسان جو ہے وہ پہاڑ سے تکبر والا ایٹیٹیوڈ اپناتا ہے, اس وجہ سے مارا جاتا ہے, درخت سے تکبر والا ایٹیٹیوڈ اپناتا ہے, اس وجہ سے مارا جاتا ہے. یا کیا ایسا ہوتا ہے, ہم اللہ کی یہ ساری نشانیاں یا اللہ کی جو آیات ہیں جن کی ہم تلاوت سنتے ہیں تو ہم ان سے تکبر والا معاملہ اپناتے ہیں, نہیں, تکبر والا معاملہ جو ہوتا ہے نا یہ کسی انسان کے اگینسٹ ہوتا ہے, کسی انسان کے اگینسٹ. جب کوئی انسان بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے یا اس کو جو ہے وہ نیچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے نا, اس کو تکبر کہتے ہیں. تو تکبر اختیار کرنے کا مطلب یہاں پر کیا ہوا کہ جو ہم مجھے نصیحت کیا کرتے تھے, جو میری خیر خواہی کے لیے میرے سامنے اللہ کی نشانیاں بیان کیا کرتے تھے, سمجھایا کرتے تھے, میں ان انسانوں سے تکبر اختیار کرتا تھا, ہے نا. بلکہ یہاں پر ان کو کہا جائے گا کہ تم تکبر اختیار کرتے تھے, ٹھیک ہے. وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ, اور تو ہو گیا چھٹلانے والوں میں سے, ہے نا, انکار کرنے والوں میں سے, منکروں میں سے. تو اس دن جو ہے نا وہ یہ تینوں جو اس کی پاسبلٹیز ہی نا, کہ کیا کہ یا تو وہ یہ کہے گا کہ یا حسرت علی ما فرطت فی جنب اللہ, یا وہ یہ کہے گا کہ اگر اللہ نے ہدایت دی ہوتی تو پھر میں متقی ہو جاتا, یا جب عذاب دیکھ لے گا تو کہے گا کہ مجھے واپس لوٹا دیا جائے تو پھر میں نیکیاں کرنے والوں میں ہو جاؤں گا. تو اس کو جواب کیا دیا جائے گا, نہیں 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 نہیں, ناؤ اٹس ٹو لیٹ فار آل تھری, تینوں معاملات کے لیے اب بہت وقت گزر چکا ہے, کیونکہ تمہارے پاس آیات آ چکی تھیں, تم نے ان کی تکذیب کری اور تم نے تکبر والا معاملہ اختیار کیا اور تم کافروں میں سے ہو گئے. وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ, اور قیامت کے دن, تَرَ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ, دیکھیں گے, ترا کا مطلب ہوتا ہے وہ دیکھیں گے, ٹھیک ہے نا, ترا یرا دیکھنا, الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ, وہ لوگ جنہوں نے جھوٹ باندھا اللہ کے اوپر, کذبو جھوٹ باندھا یعنی جھوٹ بولا, کذبو کا مطلب ہوتا ہے جھٹلایا, لیکن کذبو کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ بولا انہوں نے, ٹھیک ہے, اللہ کے اوپر, یعنی اللہ تعالیٰ جیسا تھا ویسے کی بجائے کچھ اور اللہ تعالیٰ کو ڈسکرائب کیا. اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے, اور ان لوگوں نے کہا نہیں نہیں, اللہ تعالیٰ وحدہ تو ہے لا شریک نہیں ہے, یعنی ایک تو ہے لیکن شریکوں کے بغیر نہیں ہے, شریکوں کے ساتھ ہے, ہیلپرز کے ساتھ ہے. تو یہ کیا ہے, اللہ پر جھوٹ باندھنا, یا یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے لم یلد ولم یولد ہے, حقیقت یہ ہے اللہ کے بارے میں, انہوں نے جھوٹ باندھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, ہے نا. تو یہ جھوٹ باندھنا کہلاتا ہے. تو الذین کذبوا علی اللہ کی یہ ساری شکلیں, وجوہہم مسودہ, وجوہ وجہ کی جمع ہے, وجہ چہرے کو کہتے ہیں, تو وجوہہم ان کے چہرے, مسودتن مسودہ اسود, اسود کالے رنگ کو کہتے ہیں, حجر اسود کالا پتھر, جس کی آج کل بہت ساری تصویریں وہ سعودی حکومت نے ریلیز کری ہیں, سبھی نے دیکھی ہوں گی, ہے نا. تو اسود سے مسودتن, یعنی جو چیز سیاہ کر دی گئی ہو, ٹھیک ہے, تو ان کے جو چہرے ہوں گے نا وہ سیاہ کیے ہوئے ہوں گے. الیس فی جہنم, کیا نہیں ہے جہنم کے اندر, مسون للمتکبرین, مسون یعنی رہنے کی جگہ, ٹھکانہ, ابورڈ, متکبرین کے لیے, تکبر کرنے والوں کے لیے. کیا جہنم کے اندر ٹھکانہ نہیں ہے, کیا جہنم میں کوئی جگہ کم پڑ جائے گی, شارٹ آف اسپیس ہے کہ جی متکبروں کے لیے جگہ کم پڑ گئی ہے, چلو باقی لوگوں کو جو ہے وہ آراف میں داخل کر دو یا جنت میں داخل کر دو, نہیں, دیر از نو شارٹیج آف اسپیس ان جہنم, ٹھیک ہے. الیس فی جہنم مثوى للمتکبرین وینجی اللہ الذین اتقوا, اور اللہ تعالیٰ نجات دے دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا, یعنی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے, خوف کھاتے رہے اللہ تعالیٰ سے, بمفازتہم, ان کے بچاؤ کی جگہ میں, ٹھیک ہے, یعنی ان کی یعنی جہنم سے نجات کیسے دیں گے, کہ ان کو جہنم سے بچاؤ کی جو جگہ ہوگی نا, جس کو جنت کہتے ہیں, وہاں پر ان کو پہنچا دیں گے, کن لوگوں کو, تقوی والے لوگوں کو, ٹھیک ہے. فازا یفوزو, فوزن عظیمہ, کامیابی, ہے نا, تو مفاز کہیں گے کامیابی والی جگہ, کیونکہ جہنم سے بچنا یہ کامیابی ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ جو ہے نا وہ کیسا ہے, اللہ تعالیٰ نا روحانی معاملات میں, کرونا والے معاملات میں نہیں, روحانی معاملات میں, جسمانی معاملات میں نہیں, روحانی معاملات میں اللہ تعالی ہمیں خوف میں مبتلا رکھنا چاہتے ہیں, ہے نا, روحانی معاملات میں. اور جسمانی معاملات میں کیا بتایا تھا, کہ لا باسا طہور انشاءاللہ, لا باسا طہور انشاءاللہ. بیماری ہوتی تھی, اللہ کے نبی علیہ السلام آ کے فرماتے تھے لا باسا, ڈونٹ, نو پرابلم, ہے نا, ڈونٹ وری, نو پرابلم, طہور انشاءاللہ, یہ تو تمہارے لیے طہارت ہے, یہ تو تمہارے گناہوں کی بھی اس کے اندر جو ہے وہ بخشش ہے اور تم ٹھیک ہو جاؤ گے, ڈونٹ وری. جسمانی معاملات میں, روحانی معاملات میں کیا معاملہ ہے, کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا وَارِدُهَا, تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے, ایمان والوں کی بات ہو رہی ہے, ہمیں بھی نہیں پتا پہلے پتا تھا, تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے, کون, ایمان والے, تم ایمان والوں میں سے کوئی بھی ایمان والا ایسا نہیں ہے, إِلَّا وَارِدُهَا, جس کو جہنم کے اوپر پیش نہ کیا جائے, سارے ایمان والوں کو جہنم کے اوپر پیش کیا جائے گا. ٹینشن, ٹینشن میں رہو تم روحانی اعتبار سے, اللہ تعالی کے سامنے جو ہے نا وہ ناز نہیں چلتی, ناز اور نخرے نہیں, اللہ تعالی کے سامنے عاجزی چلتی ہے, انکساری چلتی ہے, آنسو چلتے ہیں, ہے نا, اللہ تعالی چاہتے ہیں ہم آنسو بہاتے رہیں اس کے سامنے. کیوں, اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے ہمیں اذیت دے کر کے, اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے ہمیں تکلیف میں رکھ کر کے, نہیں, اللہ کو خوشی نہیں ہوتی, لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ میرے سامنے آنسو بہائیں گے, ڈرتے رہیں گے, میں نے ان کے لیے جنت میں جو کچھ رکھا ہے نا, یہ وہاں پہ پہنچیں گے نا تو اس وقت ان کے یہ سارے آنسو جو ہے نا وہ ان کو بھول جائیں گے, ساری اذیتیں ان کی ہوا ہو جائیں گی, ایسی چیزیں میں نے ان کے لیے بنا کر کے رکھی ہیں کہ یہ تو چھوٹا تھوڑا بہت جو رونا دھونا انہوں نے دنیا کی زندگی میں مچایا ہے نا, اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ان نعمتوں کے مقابلے میں. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم روتے رہیں اس دنیا کے اندر, اسی وجہ سے نا ایسی ایسی آیتیں نازل فرمائی ہیں کہ ام من شئین, تمہیں سے کوئی بھی نہیں ہے, اے ایمان والوں, کافروں کی بات ہی نہیں ہو رہی یہاں پر, کافروں کو تو دروازوں سے داخل کیا جائے گا, ہے نا. تو یونج وہاں پر بھی ثم کیا ہے, ینجی الذین تقوا, ہے نا, پھر اللہ تعالی پہلے پیش کریں گے پھر نجات دیں گے. پیش کرنے کا مطلب داخل کرنا نہیں ہے, داخل تو جو تقوی والا نہیں ہوگا لیکن ایمان والا ہوگا وہ داخل ہو جائے گا, ہے نا, لیکن باقی لوگوں کو بس پیش کریں گے اور پھر آگے فارورڈ کر دیں گے, آگے بڑھا دیں گے, ٹھیک ہے, یعنی نجات دے دیں گے, بے مفاضتہم, ان کی کامیابی کی جگہ کے اندر یعنی جنت میں پہنچا دیں گے. لا یمسہم السوء, نہیں چھوئے گی ان کو برائی, یعنی جہنم کی آگ ان کو چھو نہیں سکے گی, جہنم کے اوپر پریزنٹ ضرور کیا جائے گا لیکن جہنم کی آگ ان تک پہنچ نہیں سکے گی. لا یمسہم السوء ولا ہم یحزنون, اور ان کو غم بھی نہیں ہوگا, جہنم کے اوپر سے جو ہے وہ بھاگتے ہوئے گزر جائیں گے, کچھ جو ہے وہ بجلی کی رفتار کے ساتھ گزر جائیں گے اور کچھ جو ہے وہ چلے رینگتے رینگتے صحیح لیکن گزر ہی جائیں گے, یعنی تقوی والے سارے کے سارے گزر جائیں گے, جہنم کی آگ کی جو نیچے سے گرمی آ رہی ہوگی وہ ان تک پہنچ نہیں سکے گی, ٹھیک ہے, تو ان کو پھر غم بھی نہیں ہوگا, پہنچ جائیں گے اپنے جو ہے وہ کامیابی والی جگہ جنت کے اندر, خوش ہو جائیں گے جا کر سارے کے سارے وہاں پر. ٹھیک ہے, کسی کو کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں, ورنہ ہم یہاں پہ کلاس ختم کرتے ہیں. سورہ آراف پڑھیں, کیا وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تصویر کشی کری ہے اس پورے کے پورے منظر کی. سورہ حدید پڑھیں, ماشاءاللہ ہماری دو کلاسز ہیں تفسیر کی, ان دونوں کے اندر یہی دونوں صورتیں چل رہی ہیں, ٹھیک ہے. اور ویسے آخری بات, انشاءاللہ واٹس ایپ کے اوپر میسج بھی کرنا ہے گروپ کے اوپر, لیکن ہم اللہ کے بندے ہیں, مسلمان ہیں, ہے نا, قرآن والے ہیں, تو کیا ہمیں یہ زیب دیتا ہے کہ صرف رمضان المبارک کے مہینے میں ہم قرآن کی تفسیر سنا کریں؟ اگر تفسیر سے ہمیں کوئی فائدہ محسوس ہوا ہے, اور یقیناً انشاءاللہ کچھ نہ کچھ تو ہوا ہی ہوگا سب کو, تو بھئی رمضان المبارک کے بعد بھی بالکل یہی تفسیر کلاس جو ہوتی ہے وہ کنٹینیو ہوتی ہے, اگرچہ کہ لوگوں کی مصروفیات اور اسکیڈول ڈفرینٹ ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ہم اس کو بہت کم کر دیتے ہیں. ہفتے میں صرف دو گھنٹہ, ایک گھنٹہ پیر کے دن، ایک گھنٹہ بدھ کے دن، مردوں کے لیے رات کو، عورتوں کے لیے صبح کو. تو صرف دو گھنٹہ ہم اللہ کی قرآن کی تفسیر سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے کیا نہیں نکال سکتے، ہے نا بھائی؟ وہ تو سبھی نکال سکتے ہیں انشاءاللہ. اور اس کے اوپر بھی اللہ نے آسانی فرما دی کہ جو نہیں کسی مجبوری کی وجہ سے لائیو سن سکیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ریکارڈنگ کا انتظام کروا کے رکھا ہوا ہے، ہے نا؟ تو ریکارڈنگ بھی مل جاتی ہے، جس طرح اس کلاس کی آپ کو ریکارڈنگ فوراً سے مل جایا کرتی ہیں. تو کم از کم نیت کر لیں بھائی، ہے نا، ارادہ کر لیں. اللہ تعالیٰ ارادے پہ ایک نیکی دے دیتے ہیں نا، ماشاء اللہ ہمارے تبلیغی بھائی میں یاد دلاتے ہیں نا، ارادے پہ نیکی ملتی ہے. تو ابھی ارادہ کر لیں کہ ہم نے اس تفسیر کے سلسلے کو جو ہے نا رمضان المبارک کے بعد مستقلاً اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی معروف القرآن سے ہم مختلف آیا مختلف صورتوں کی تفسیر جو ہے وہ اس کلاس کے اندر پڑھا کرتے ہیں، مردوں اور عورتوں دونوں کی کلاس ہوا کرتی ہے، اور یہ عاجز بھی وہ تفسیر کی کلاس پڑھاتا ہے. ٹھیک ہے، چلے کوئی سوال تو غالباً نہیں ہے، تو اس کو ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.